اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مندی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں مختلف نوعیت کے مختلف مسائل اور ان کی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کو ڈسکس کیا گیا. تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی، صفائی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر تعلیم کے حوالے سے بالخصوص جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کرنے کی ایک کوشش کی. تعلیم کی پستی اور پھر تعلیم کے مقاصد کے حصول میں ناکامی کی جو وجوہات تھیں ان پر گفتگو کی گئی. آج اسی تعلیم کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور میں مفتی صاحب اب یہ جاننا چاہوں گا کہ دینی تعلیم اور اس کے مقابلے میں ہے دنیاوی تعلیم. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم کے سفر میں ہوتے ہیں اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہیں اور وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے جس پر دین انہیں لے جانا چاہتا ہے. تو بالخصوص ایسے لوگ جو راہ بھٹک چکے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہ جو ابھی اپنے تعلیمی سفر کو شروع کر رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ وہ بھی کہیں پلٹی سے نہ اتر جائیں، تو ایسے لوگوں کو آپ اصلاح کی نیت سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر دینی علوم
جی
بمقابلہ دنیاوی علوم نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. دنیاوی علوم جو ہیں یہ دینی علوم کے یا خادم ہوتے ہیں یا معاون ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، بہت خوب.
اور یا ان کی ایک جدا گانا حیثیت ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ دین کے خلاف ہیں یا یہ دین کے ساتھ ہیں. کیا ہے، ایک جنرلی وہ ایک یعنی ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے، وہ اس کا اس سے مقابلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
بہت اچھی کلیئر.
جیسے موسٹلی سائنسی علوم ہیں، تو سائنسی علوم جو ہے وہ بہت زیادہ تو وہ دین کے موافق ہیں اور دین کو فائدہ پہنچانے والے ہیں.
ماشاءاللہ، بہت خوب.
سائنس کے ذریعے جو بھی آپ کو راز ملتا ہے، جو حکمت ملتی ہے، جو اسرار کائنات آپ پہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کو بڑھا دیتے ہیں.
سبحان اللہ، بہت خوب.
اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ نظام بنایا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھنی ہیں. تو جتنا آدمی کی معلومات بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا جاتا ہے، اگر وہ بالکل ہی بے دین نہ ہو اور اگر بالکل ہی عقل سے فارغ نہ ہو. اب یہ ہے کہ ڈاؤٹس جو آتے ہیں لوگوں کو، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پچھلی 3 صدیوں سے جو صنعتی ترقی ہے، جو معاشی ترقی ہے، جو سائنسی ترقی ہے، یہ ہے غیر مسلموں کے ہاتھ میں. تو چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہر شے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جو ان کی سوچ کے مطابق
بہت
ہے،
بہت
جو ان کے کلچر کے مطابق ہے اور جو ان کی ذہنیت کے مطابق ہے.
بہت.
اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات تو ایسی حیرت انگیز یعنی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب کسی شے کا نتیجہ نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ دلائل مرتب کیے جاتے ہیں، دلائل کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے لہذا روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے لہذا تاریکی چھائی ہوئی.
اللہ، اتنا وہ
یعنی اپوزٹ، جس کو بولے نا کہ بالکل اپوزٹ جو ہے وہ نتیجہ نکالتے ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شے میں ایسا سسٹم رکھا ہے، اتنی باریکی ہے اس میں، اتنی کمپلیکیشن ہے، پیچیدگی ہے اور اتنی پرفیکشن ہے.
سبحان اللہ،
جتنی پیچیدگی ہے اتنی پرفیکشن.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ بتاتی ہے کہ یار یہ یہ جس خالق نے پیدا کیا ہے کیا اس کا علم ہے, کیا اس کی قدرت ہے
سبحان اللہ,
کہ اتنی باریکیوں تک کا اس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے اس کے مطابق کائنات کو وجود بخشا ہے. اور یہ معمولی معمولی چیزوں میں
جی
معمولی معمولی چیزوں میں بڑا جو ہے پورے کائنات کا نظام یا پورا آسمانی نظام اور افلاک کا نظام اور اجرام سماوی کا نظام اور یونیورس کا نظام اور گلیکسیز کا نظام تو بہت وسعت میں چلا جاتا ہے. صرف ایک جو ہم لقمہ کھاتے ہیں
اللہ اللہ اللہ,
اس لقمے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جو سسٹم
سبحان اللہ
بندے کے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں
بہت خوب.
آپ اس کو دیکھیں, بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے, بھوک ہی نہ لگے بندہ کھانا ہے نا, کھانا نہیں کھائے گا مر جائے گا. اچھا پھر وہ کھانا کھاتا ہے, آگے پھر جو اس کی تفصیل ہے اس کی طرف چلے جائیں گے تو ایک بہت لمبا وہ ٹاپک ہو جائے گا, بنیادی طور پر مجھ پہ ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سارا نظام ساری تفصیل دیکھ کے اصل نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ کیا شان ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین,
سبحان اللہ
بڑی برکت والا ہے وہ خدا و اللہ جو سارے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے
سبحان اللہ.
لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت سائنس کی جو لگام ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سارا کچھ پڑھ کے بولتے ہیں کہ اس میں کسی خدا کا دخل نہیں ہے, اس میں کسی جنا عالم اور قادر اور خالق کا دخل نہیں ہے, یعنی الٹا نتیجہ نکالنا جو ہے نا وہ والا کام ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں, جب یہ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں سے اور وہ چیز پڑھتے ہیں جو لکھی ہوئی ان کی ہے اور پڑھتے ان سے ہیں کہ جو خدا کے منکر.
ٹھیک ہے,
جب خدا کے منکروں کی کتاب پڑھتے ہیں اور خدا کے منکروں سے پڑھتے ہیں
ٹھیک ہے,
تو چونکہ انہوں نے تعبیرات اپنے انداز میں کی ہوتی ہے, ہر شے کی تعویل اپنے انداز میں کی ہوتی ہے, اور یہ جو پڑھنے والے ہیں چونکہ ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہوتی, ان کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ جو ان کے بچپن میں پیدائش کی اذان دی گئی تھی وہ والا, اور اس کے بعد جو انہوں نے کئی مدرسے مسجد میں قرآن پاک پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, اور اس کے بعد ان کا کوئی دین سے اتنی وابستگی نہیں ہوتی اور دین کا علم نہیں ہوتا, قرآن پاک کو انہوں نے فہم کے ساتھ پڑھا نہیں ہوتا, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہوتے ہیں. اب خالی و ذہن بندے کو جو چیز پہلے پڑھا دی جائے نا اس پہ وہی اثر کر جاتی. آپ یاد رکھیں کہ یہ جو انسانی دماغ کا اصول ہے نا وہ تقریباً ایسا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے,
ٹھیک ہے,
جو شے اس میں پہلے چلی گئی نا یہ اسی کے اوپر جم جاتا ہے, جو شے اس کو پہلے دی جائے اور جو پہلے سمجھا دی جائے, اب انسان کے اندر جو علم پہلے جاتا ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
جو دوسرا علم اس کے برخلاف آتا ہے نا انسان اس کو اپنے مقابلے میں سمجھتا ہے,
ٹھیک, ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے,
ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہمارا عام روٹین بھی یہی ہے نا کہ بھی ہمارے وجود کے خلاف اگر کوئی آئے گا نا وہ بھلے جتنا مرضی اچھا ہو,
ٹھیک ہے,
کیونکہ ہمارے وجود کے خلاف ہے نا لہٰذا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے, پہلے نمبر پہ جو علم آتا ہے وہ انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے, انسان کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے, اس کے مائنڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اب اس کے برخلاف جو علم آتا ہے انسان اس کا مقابلہ کرتا ہے, اس کا مقابلہ کرتا ہے. اب وہ بہت زیادہ قوی ہے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والے علم کو چھوڑ دے دوسرے کو قبول کر لے, لیکن اگر دوسرے والا بہت پاورفل نہیں ہے یا وہ پوری پاور کے ساتھ آیا نہیں ہے تو پھر جو پہلے والا ہوتا ہے نا وہ پکا ہو جاتا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, آپ اگر کتابیں پڑھیں دنیاوی لوگوں کی نا, سیکولر لوگوں کی آپ کتاب اگر کوئی پڑھیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک نقطہ نظر ہے اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دوسرا نقطہ نظر ہے, پہلے والا دوسرے کی نہیں مان رہا, دوسرے والا پہلے کی نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, آپ ہزار سمجھائیں, یہ اس کو سمجھائے وہ اس کو سمجھائے, لیکن کوئی کسی کی نہیں مانے گا, حالانکہ دونوں عقل مند لوگ ہیں. ایک آدمی نے شروع سے کمیونزم پڑھی,
ٹھیک ہے,
سوشلزم پڑھی, دوسرے نے کیپیٹلزم پڑھی,
ٹھیک ہے,
دوسرے نے سرمایہ دارانہ نظام اور پہلے نے جو کمیونزم کا اور یہ اس کا سوشلزم کا نظام مطلب وہ پڑھا, دونوں پڑھنے والے ایک ہی درجے کے ذہین ہیں, ایک ہی درجے کے سمجھدار ہیں, لیکن یہ 100% ادھر والے موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں, دوسرا 100% ادھر کے موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں.
بالکل,
کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلے یہ پڑھا اور اس نے پہلے یہ پڑھا,
ٹھیک,
یا اس کے پڑھانے والے کا جو رجحان تھا وہ سوشلزم کی طرف تھا اور اس کے پڑھانے والے کا رجحان جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف. اب چونکہ یہ پہلا علم ان کے وجود کا حصہ بن گیا تو اب یہ دوسرے کی بات کسی صورت تسلیم نہیں کرتے. انسان تعصبات کا اسیر ہوتا ہے,
ٹھیک,
جو شخص کے اندر آ گئی اس کے ساتھ اس کا ایک تعصب والی جو ہے نا اس کے ساتھ ایک وابستگی اور ایک وارفتگی ہو جاتی ہے, لہذا اس سے ہٹ کر وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ, ہمارے مسلمان جو سیکولر چیزیں پڑھتے ہیں یا جو ایتھیسٹ اور دہریوں کی چیزیں پڑھتے ہیں یا جو بھی دین بیزار اور دین دشمن لوگ ہوتے ہیں ان کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں, اسے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی ایسے بندے سے کہ جس نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری تعلیمات کو اختیار کیا ہوگا, وہ اگر لکھے گا تو یہ لکھے گا, بولے گا تو یہ بولے گا کہ شروع میں تو بڑا مشکل تھا کیونکہ اندر کی پختہ چیزوں کا ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شروع میں تو بڑی مزاحمت ہوتی رہی لیکن بالآخر فلاں علم میرے اوپر غالب آ گیا اور میں نے روایات کو توڑ دیا اور میں نے پہلے علم کو ختم کر دیا اور میں نے اسے قبول کر لیا. بھئی پہلا علم آخر کیا اس کے اندر اتنا پکا ہوا تھا کہ یہ اس کو جانے نہیں دے رہا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلا علم چونکہ پہلے حاصل ہوا تھا اس لیے بھلے وہ کمزور ہی صحیح, لیکن ایک مرتبہ اس نے اپنی جڑ اس کے اندر جو ہے نا وہ گاڑی ہوئی تھی اور اس کا چھوڑنا مشکل تھا. اب ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں, پاکستان سے جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ اس کی پریکٹیکل آپ ایگزامپل لے لیں, ہمارے ہاں کچھ لوگ پڑھنے جاتے ہیں رشیا, پہلے جاتے تھے, اب ذرا کم جاتے ہیں لیکن پہلے جاتے تھے, کچھ لوگ ہمارے پڑھنے جاتے ہیں امریکہ یورپ, ٹھیک ہے یہ جو رشیا جانے والے ہوتے ہیں یہ کمیونزم سیکھ کے آتے ہیں, یہ سوشلزم سیکھ کے آتے ہیں, جو امریکہ یورپ جاتے ہیں وہ وہاں سے کیپٹلزم موسٹلی سیکھ کے آتے ہیں. اچھا بھائی, اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے 100% متضاد ہیں, 100% متضاد ہیں. یہ دو سگے بھائی تھے جن میں سے ایک رشیا گیا ہے اور دوسرا امریکہ گیا ہے, یہ وہاں کے نظام کے بارے میں کچھ سننا ہی برداشت نہیں کرتا, کہتا نہیں جو کمیونزم ہے اس سے اچھا نظام کوئی نہیں. دوسرا بندہ وہاں سے وہ کہتا نہیں اسے اچھا نظام کوئی نہیں, انسان کے اندر کمپٹیشن کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کیپٹلزم میں ہوتا ہے. دوسرا کہتا نہیں انسان دوسرا کا جو احساس کرتا ہے وہ کمیونزم کے اندر کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری زندگی بھی ان کی بدل جاتی ہے, یہ بدلتے نہیں, حالانکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, حالانکہ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے, حالانکہ ایک ہی طرح کا ذہن ہے, ایک ہی طرح کی ذہانت ہے, لیکن کیا ہوا, آخر دور میں ایک تو غلط ہوگا نا, دو میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا, یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے, لیکن دونوں ہی اپنی غلطی نہیں مان رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا ذہن جو ہے وہ بیسیکلی جس چیز کو انہوں نے پہلے پڑھ لیا, قبول کر لیا, اب اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ہمارے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں, جو شدین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ بے دینی پڑھتے ہیں اتنا عرصہ دین نہیں پڑھتے, جتنا عرصہ بے دینی پڑھتے ہیں, دہریوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں, دین دشمنوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں, اسلام کے دشمنوں کے پاس پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیا اتنا عرصہ دین بھی پڑھا؟
اللہ, بہت ویلڈ کوسچن.
اتنا عرصہ دین ہی پڑھا ہوتا. میں نے ایک بندے کا واقعہ پڑھا, ایک شخص نے کہا کہ میں کسی ملک میں گیا تو وہاں کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا, تو اس نے کہا کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا. میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا. میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا. اس نے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں. تو جو وہ مانتا تھا اس نے وہ بتا دیا نا, وہ جس چیز کے اندر ماہر تھا, سائنسدان تھا, تو جس چیز میں ماہر تھا اس کا بتا دیا. تو یہ جو مسلمان تھا نا, اس نے پوچھا کہ یار آپ نے یہ جس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں اس پہ کتنا عرصہ ریسرچ کی؟ اس نے کہا میرا 30 سال کا اس کے اوپر ایکسپیرینس ہے, 30 سال میں نے اسٹڈی کی ہے, 30 سال میں نے اس پہ مباحثے کیے, 30 سال میں نے اس پہ محنت کی ہے, 30 سال میں نے سیکھا ہے, تو اس لیے میں اس کے اوپر جو ہے نا بالکل کنفرم ہوں اور شور ہوں میں اس کے اوپر. بولے ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ نے کتنا عرصہ تحقیق کی؟
اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہے,
30 سال کی ہے. وہ خاموش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا وہ تو کسی پاگل کی کتاب پڑھ کے منکر ہو کے بیٹھا ہوا تھا, کسی دہریہ کی کتاب پڑھی تھی ایک آدھ, تو جو 2-4 دن میں مکمل کی اور اس کے بعد پکا ہو گیا بس ٹھیک ہے جی میں نہیں مانتا خدا. ارے اللہ کے بندو, جب تم نے ایک چیز کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کی, ایک چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے, تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس کا انکار کرتے ہو اور تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دو؟ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو پرانے زمانے کی آؤٹ آف فیشن, اولڈ فیشن, آکورڈ اور دقیانوسی اور روایت اور قبائلی, یہ وہ سارے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ پڑھے لکھے استعمال کرتے ہیں. کچھ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہوتا.
جی
بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی یہ بات کہنا یہ تب تک قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ اسلام کو پڑھ کر یہ کلام نہ کریں.
اللہ,
یعنی آپ کی بات اس قابل ہی نہیں ہے جس کو سنا جائے.
ٹھیک ہے,
جب تک آپ نے اس شے کو پڑھا ہی نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے اگر میڈیکل کے بارے میں کلام کرتا ہے اور اس نے میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا, اس نے کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس اس نے کوئی زندگی نہیں گزاری, اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, منہ اٹھا کے اس نے انٹرنیٹ کے اوپر 3 صفحے پڑھے اور اب وہ بیٹھ جائے میڈیکل کے اوپر رائے دینے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی صاحب پلیز جو آپ اپنا منہ شریف ہے اس کو بند کر لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. تو جو لوگ دین کے اوپر بات کرتے ہیں, دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. دین پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہو, انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو غور و خوض سے پڑھا ہو, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ان صحابہ سے علم سیکھنے والے مجتہدین, یہ انہوں نے جو دین کو سمجھا, جو دین کو پرکھا, جو دین کو اپنے دل میں اتارا, جو آگے پہنچایا, اصل دین کی سمجھ اور فہم وہ ہے. ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا کم از کم وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات سن لی جائے.
ٹھیک ہے,
غلط بولے گا تو وہ بھی غلط کر سکتا ہے, لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ چلے جی اس نے کچھ پڑھا ہے تو اس کی سن لی جائے. لیکن کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا, قرآن مجید سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, احادیث مبارکہ کبھی پڑھی نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے جو ہے وہ بس اپنے وساوس کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاں جا کے پڑھا وہاں دین کے بارے میں ان کو وسوسے ڈالیں گے. یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس, جن ہی وسوسے نہیں ڈالتے وہ ان الناس کے پاس گئے جو وسواس تھے.
ٹھیک
ہے, وسوسے ڈالنے والے انسانوں کے پاس گئے, تو جب ان کے وسوسے ڈالنے والوں کے پاس گئے, وہی پڑھا, وہی سیکھا, وہی اس کو یاد کیا, تو اب شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کی تعلیم مکمل نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور دین کے مقابلے میں جو لوگ تعلیم لانے والے ہیں ان کو پورے ذوق و شوق سے پڑھا ہوا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات مجھے پہلے بھی معلوم تھی لیکن ایک اور زاویے سے میرے علم میں آئی ہے اور میرے لیے بہت حیرت کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شاید ہوگی, کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کا اصول جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بھی ہے. جو علم پہلے آتا ہے وہ آ کر اپنی جڑیں بنا لیتا ہے, اور اس کے بعد جو نیا آنے والا علم اس کے مخالف ہوتا ہے, جو انفارمیشن یا نالج اس کے مخالف ہوتی ہے, اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور جو پہلے سے علم موجود ہے وہ اس نئے علم کو قبول نہیں کرتا. تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری اولاد کے ذہن میں کوئی ایسی انفارمیشن جا کر جگہ نہ پکڑ لے کہ جو دین کے خلاف ہو, جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں رہیں اور اچھے اساتذہ سے پڑھیں اور اچھے لوگوں سے تعلیم حاصل کریں. مفتی صاحب, ایک سادہ لو مسلمان جب اس طرف جاتا ہے تو اس کو مختلف, میں کہوں گا, کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے اس تعلیم کے سفر میں. اسپیسیفکلی میں اس بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, تعلیمی سفر میں مختلف چیزیں اس کے رستے میں آتی ہیں, کبھی استاد ہے, کبھی سلیبس ہے, تعلیمی ادارہ ہے, تعلیمی ماحول ہے. تو انہی کے درمیان رہتے رہتے وہ بچہ اچانک جو ہے وہ رستہ بھٹک جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں, اور بالخصوص ان چاروں میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ چاروں ہی ایسے ہیں کہ جو کسی بچے کو رستے سے بھٹکا کر دین سے دور لے جا سکتی ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت و عظمت ہے.
ٹھیک ہے,
جب تک دل میں نہیں ہوگی تب تک آدمی کسی ایسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے ایمان کو نقصان پہنچا سکے.
بہت
ٹھیک ہے, میرے پاس اگر ایک پتھر ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی چرا کے لے جائے.
ٹھیک,
لیکن اگر میری جیب میں ہیرا ہے
جی,
تو چونکہ مجھے اس کی قدر ہے نا, تو لہٰذا اب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا اور میں اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کروں گا. لیکن اگر میرے پاس ہیرا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ ہیرا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ پتھر کی شکل میں, کہ اسی کو تراش کے ہیرا تیار ہوتا ہے نا, لیکن وہ ابھی ابتدائی فارم کے اندر ہے,
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے وہ پتھر لگ رہا ہے, تو میں اس کی بھی کوئی خیال نہیں کروں گا. معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی مثال ہیرے جیسی ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں ایمان کی اہمیت ہوتی نہیں ہے تو وہ اس کو ایک پتھر جیسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے, ان کی طرف سے چوری ہو جائے یا ان کی طرف سے ٹوٹ جائے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ ایمان وہ ہیرا ہے کہ کھربوں کھرب ہیرے اس ایمان کے اوپر قربان,
سبحان اللہ, بے شک
کھربا کھرب ہیرے مل کے ایمان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے.
بہت
ایمان کیا ہے؟ خدا کے ساتھ سچے تعلق کا نام ہے.
سبحان اللہ.
ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے تعلق کا نام.
سبحان اللہ.
ایمان کیا ہے؟ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچنے کا ذریعہ ہے.
اللہ.
ایمان وہ شے ہے. تو لہذا جب ایمان کی قدر دل میں ہوگی نا تو پھر بندہ کانشیس ہوگا اس بارے, پھر وہ محتاط ہوگا کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکے. اب دیکھ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور روک دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے,
سبحان اللہ,
جن کی کتاب تم پڑھ رہے ہو, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا.
اللہ اللہ, سبحان اللہ.
اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم المرتبت عالم تھے, ان کے پڑھنے کا وہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اسے بھٹک جائیں گے. ان کو سمجھانا جو ہے وہ بعد والوں کی تعلیم کے لیے تھا,
بے شک,
کہ بعد والے کچھ ایسا نہ پڑھے کہ جس سے ان کے ایمان پہ زد پڑے. تو بات یہ ہے کہ ایمان کی عظمت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں سمجھائی. اب کیا ہے, اب ایمان کے اوپر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا.
سبحان اللہ.
افراد بھی اثر انداز ہوتے ہیں,
ٹھیک,
اور ان افراد کا لکھا ہوا بھی اثر انداز ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور ان کی گفتگو بھی اثر انداز ہوتا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی گفتگو کا جدا فرمایا,
ٹھیک,
کہ جب وہ اپنی بہودگی میں پڑے ہوئے ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو.
بہت خوب, بہت خوب.
اور جو اور وہ جو افراد ہیں خود ان کے پاس بیٹھنے سے ہی منع فرمایا, فرمایا کہ بھول کر بھی بیٹھ جاؤ. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر شیطان تجھے بھلا دے اور بھول کر تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں, تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یاد آنے کے بعد اٹھ جاؤ, پھر نہ بیٹھو ان کے پاس. تو جو افراد ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جو مواد ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جو کتاب ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, ہمیں اس سے بچنا فرض ہے, ہمیں اس سے بچنا فرض ہے. آج کل جو یہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا نا, نہیں جی سب کو پڑھو, سب کو سنو, سب کے پاس بیٹھو, تحقیق کرو. تحقیق تم نے کیا کرنی ہے؟ تم ہو کیا جو تحقیق کرو گے؟ آتا جاتا ہے کچھ نہیں, ٹھیک ہے, پڑھا ہے کچھ نہیں, اور جس کے پاس مرضی بیٹھ جاؤ. یہی بات کہہ کے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی دینے والوں کے پاس بیٹھتے ہو؟ کبھی اپنے ماں باپ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو؟ کوئی بات نہیں, سب کے پاس بیٹھنا چاہیے, سارے انسان برابر ہیں, تحقیق کرنی چاہیے, غور و خوض کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کو سچ کر ہی کہا تھا. تو بھائی وہاں نہیں بولتے, وہاں تمہارے جذبات آ جاتے ہیں. تو کیا خدا رسول کے بارے میں بھی تمہارے کوئی جذبات ہیں؟ کیا تمہارا ان کے بارے میں بھی کوئی ایمان ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, دنیا میں ہر قوم ہر معاشرے کے اندر کچھ سینسیٹیو ان کے جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں, نازک معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف کلام کرنے والے سے منع کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی فوج کے خلاف کلام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے دے اور ان کو بولے کہ ہاں فوج کا جیسے مرضی مذاق اڑاؤ, کارٹون بناؤ, گالیاں دو اور برا بلا کہو, کوئی مسئلہ نہیں, کرتے رہو. دنیا کا آپ کو پاگل ملک ہوگا جو یہ اجازت دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے حفاظت کرنے والے ہی جب ڈی گریڈ ہو جائیں گے, جب وہی ڈی گریڈ ہو جائیں گے تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ ملک کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہی معاملہ ایمان کا ہے, یہی معاملہ ہمارے دین کا ہے کہ ہمارے دین پر, ہمارے ایمان پر جس سے بھی زیادہ پڑتی ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب نیا زمانہ ہے اور نئی باتیں ہوں گی اور نیا طریقہ ہوگا, یہ سارے نئے طریقے ادھر ہی رہ جانے ہیں, مر کے خدا کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے. لہذا یہ ساری ریسرچیں اور ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہیں, اور جو قبر میں جانا ہے قبر میں یہ سوال ہی ہونا, ہاں بھی کیا ریسرچ کی تھی تمہاری ریسرچ سے کیا ثابت ہوا؟ وہ ڈائریکٹ سوال ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو وہاں یہ نہیں بولنا کہ میرا دین تھا ریسرچ کرنا, اس لیے ساری زندگی ریسرچ ہی کرتا رہا اور پایا کچھ بھی نہیں. وہاں یہ نہیں ہے, وہاں ڈائریکٹ سوال ہے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ لہٰذا وہاں جواب دینا پڑے گا, دین ہے اسلام, میرا دین اسلام ہے. اور یا معاذ اللہ یہ جواب ہوگا مجھے نہیں پتا, میں شکوک و شبہات کی وادی کے اندر جانا پڑتا, اللہ ادری میں شک و شبہ میں تھا, ریسرچ کے چکر کے اندر جو نا اپنا ایمان ہی کھو کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایمان کی حفاظت بہر صورت کرنی ہے, جیسے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے اس کی حفاظت بہر صورت کرنی, جیسے ہمیں اپنی جان عزیز ہے اس کی حفاظت بہر صورت کرنی, جیسے ہمیں اپنی ذات کی عزت عزیز ہے اس کی حفاظت ہر طور پہ کرنی, جیسے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, ہم وطن کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں, وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, لوگ جانے دیتے ہیں اس کے لیے, ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے. ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کا مکمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین وصف پائے جائیں, تین خوبیاں پائی جائیں. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے.
سبحان اللہ.
فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائے گا اپنے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا.
سبحان اللہ.
اس میں بھی یہی ہے, ایک کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں, اور دوسری اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ کفر کی طرف جانا اسے اتنا ناپسند ہو جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے.
اللہ اللہ اللہ.
تو جب یہ کیفیت ہوگی تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. تو لہذا اب یہ جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ہے تو یہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, سونے والے جاگ تو رہیے چوروں کی رکھوالی. تو آج کل جو ایمان کے چور اور ایمان کے ڈاکوں کا بہت زیادہ ہیں, لہذا اگر کسی کتاب سے جو ہے وہ اس کے اوپر اثر آتا ہے تو بھائی وہ کتاب جو ہے نا وہ بھلے دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کی ہے, ہماری طرف سے اس کو اٹھا کے بریکویشز تو اس کو جو مرضی کر دیں, کوئی فرد ہے تو اس فرد سے بچے. اب ہمارے ہاں جو عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور جو ایمان کمزور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے افسوس کے ساتھ ہمارے بہت سارے تعلیم سے وابستہ افراد ہیں, ہمارے بہت سے لکھنے والے افراد ہیں کہ جو دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں, جو تعلیم ایسی دیتے ہیں کہ جو ایمان کو کمزور کرے, جو اسلام کے برخلاف جو چیزیں ہیں تحقیقات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, ان کو ذرا بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا, ان کو تھوڑا سا امپورٹنس دے کے پیش کرنا, اور اسلام کی چیزوں کو یا بیان ہی نہ کرنا یا ان کو بس ہلکا پھلکا سا لے کے جو ہے نا بیان کر دینا, اتنی بددیانتی کی جاتی ہے کہ یقین کریں کتابیں پڑھتے ہیں بعض لوگوں کی تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بہت سارے لوگوں کی میں نے کتابیں ایسے دیکھی, جیسی سوچ ہوتی ہے نا وہ ہر بندہ ہر چیز کو اسی میں ڈھال لیتا ہے. تاریخ کا ماہر آدمی وہ جب تاریخ لکھنے لگتا ہے نا, اگر تو وہ دین سے بیزار آدمی ہے آپ یقین کریں ساری تاریخ کو گھما کے وہ دین کے خلاف کر دے گا, ساری تاریخ کو گھما کے دین کے خلاف کر دے گا. آپ کو اس کی پاکستان میں مثالیں ملیں گی, آپ کو اس کی دنیا بھر میں مثالیں ملیں گی کہ وہ ہر معاذ اللہ فساد کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کو قرار دے دے گا, اور ہر فلاح اور کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ دین سے بیزاری اور دین سے آزادی کو قرار دے دے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا تعصب ہے, اس نے پڑھا جا کے جرمنی میں ہے, اس نے پڑھا جا کے کسی اور ملک کے اندر ہے, اور جیسا وہ پڑھ کے آیا ہے ویسا ہی آ کے اس نے آگے تعلیمات دینا شروع کر دی. تو اتنے اچھا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, کتاب کے شروع میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نالج یہ سائنس جو ہے یا یہ شعبہ جو ہے جیسے تاریخ ہی ہے یہ تعصبات سے بالکل پاک ہو کے پڑھنی چاہیے لکھنی چاہیے, تب جا کے آپ حقائق تک پہنچیں گے. یہ صفحہ پورا ہوا مقدمہ پیش لفظ, اگلے صفحے سے ان کا اپنا تعصب شروع ہو جاتا ہے. اگلے صفحے سے وہ حقیقی بات کہ جس کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پہ مسلمان بادشاہ, اس مسلمان بادشاہ کی ساری خوبیوں کو سائڈ میں کر دیں اور اس سے کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو صرف ان کو بیان کریں گے. اس کے مد مقابل اگر کوئی الٹا بادشاہ ہے جس کی الٹی چیزیں زیادہ ہیں اس کی وہ خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیں گے اور اس کی خامیوں کا نام بھی لے لیں گے. اب اس کی مثال لے لیں, مثال کے طور پہ سکندر,
ٹھیک ہے,
سکندر یونانی,
ٹھیک ہے,
سکندر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟
سکندر اعظم.
سکندر اعظم
جی.
الیگزینڈر دا گریٹ
جی.
الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم. سکندر جو ہے یونان سے چلا تھا اور شہروں کے شہر برباد کرتا ہوا
جی.
اور قتل و غارت گری مچاتا ہوا اور تباہیاں پھیلاتا ہوا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کرتا ہوا اور حکومتیں پلٹتا ہوا اور خاندانوں کو رسوا کرتا ہوا اور مال و دولت کو لوٹتا ہوا. وہ جناب ہمارے جیلم پہ آ گیا
جی.
یہاں آ کے پورس سے لڑا
جی.
اس کے بعد درمیان میں یہ دارا یہ سب سے لڑتا لڑتا یعنی سب کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا اب چنگیز خان چونکہ مشرق سے اٹھا اس کو ظالم اعظم ٹھیک ہے. چنگیز مشرق سے اٹھا وہ ظالم اعظم
جی.
سکندر مغرب سے اٹھا وہ سکندر اعظم
جی.
اس کو عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ورنہ جو چنگیز خان نے کیا تھا سکندر اعظم نے وہی کیا تھا
جی.
تو آخر کیا وجہ فرق ہے کہ جناب یہ ظالم ہے اور وہ صرف اعظم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سکندر کو اعظم کر کے پیش کرنے والے ان کے لوگ ہیں
ٹھیک ہے.
یورپ نے تاریخ لکھی تو اس نے اپنے ان لوگوں کو اس انداز کے اندر پیش کیا اور جو ادھر کے لوگ تھے ان کو ظالم بنا کے پیش کیا. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. آپ یقین کریں ان مثالوں کی میں پوری جو ہے وہ درجن آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ دس بندوں کو مارنے والے کو تو ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے اور جس نے دس لاکھ مارے ہوتے ہیں
جی
اس کو امن کا نوبل پرائز دیا جاتا
جی.
تو اس حد تک تعصبات کے اسیر لوگ لکھتے ہیں لیکن پیش لفظ میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ علم جو ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو تعصبات سے بالکل خالی ہونا چاہیے, اس کو تجزیہ کی بنیاد پہ چلنا چاہیے, موضوعاتی انداز میں اس کو چلنا چاہیے اور اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ اپنے رجحانات اس کے اندر نہیں ڈالنے چاہیے. لیکن پیش لفظ ختم ہوتا ہے اور اگلے صفحے سے اس کے اپنے رجحانات شروع ہو جاتے ہیں, اپنے اس کے تعصبات شروع ہو جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں ایک وہ تاریخ والے کو پڑھ رہا تھا, وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اکبر
جی.
اچھا اکبر کو بھی اکبر اعظم کہتے ہیں
جی.
ٹھیک ہے اکبر کو بھی اکبر اعظم کہتے ہیں حالانکہ اکبر سے بڑے بڑے اور بادشاہ موجود ہیں
ٹھیک ہے.
اورنگزیب اسے ہزار گنا اچھا تھا
ٹھیک ہے جی.
لیکن چونکہ اکبر نے جو اسلام کے خلاف چیزیں کی ہیں وہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں
جی,
لہذا اس کو اکبر اعظم بنا دیا
ٹھیک ہے.
اور اس کو بڑا صلح جو اور بڑا اس کو بنا کے چنا کے پیش کیا. اور اورنگزیب نے چونکہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا
جی,
اس نے فتاوی عالمگیری لکھوائی اور اس کو نافذ کیا, اس نے اسلامی احکام کو نافذ کیا. اب اس کی ہزاروں اچھا وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کماتا تھا, اپنے ہاتھ سے وہ ٹوپیاں سیتا تھا اور اس سے جو ہے وہ اپنی کمائی کرتا تھا, وہ اتنی جو سادگی کے ساتھ گزارا کرتا تھا. اس کے بارے میں آپ ذرا کسی غیر مسلم تاریخ دان کو پڑھ کے دیکھ لیں یا مسلمان کہلانے والے سیکولر تاریخ دانوں کو پڑھ کے دیکھ لیں
جی,
وہ اورنگزیب کی ساری 1000 خوبیاں چھوڑ کے کیا بیان کریں گے
جی.
وہ جو اس نے تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا
جی,
دارا شکوہ کو اس نے مار دیا
جی.
دارا شکوہ کی کہانی نہیں پوری سنائیں گے کہ وہ باغی تھا اور وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا, وہ کچھ نہیں سنائیں گے. بھائی کو قتل کر دیا تھا اس نے, اس کی ایک چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوں گے. اور اکبر نے اس سے جو ہزار گنا زیادہ کام کیا وہ سارے چھوڑ دیں گے, لیکن چونکہ اس نے اپنے دربار کے اندر جو ہے وہ سارے مذاہب کی جو چیزیں تھی وہ اس نے ڈال دی اور جو کچھ کیا زیادہ, وہ اکبر اعظم بھی ہے, وہ اکبر دا گریٹ بھی ہے, اس کی سلطنت بڑی شاندار تھی, وہ عظیم ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو یہ ہے ہمارے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ طبقے کا حال
جی,
کہ لوگ اتنے تعصبات کے اندر ڈوب کے لکھتے ہیں. اس سے بڑھ کے تشدد یا اس سے بڑھ کے انتہا پسندی کیا ہوگی کہ جس انتہا کو آپ نے پسند کیا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں.
اللہ اللہ ٹھیک ہے.
جس جو ہے جو ڈاگمیٹک جتنے آپ ہیں
جی
آپ اس سے ہٹتے نہیں ہیں اور آپ الزام اٹھا کے لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ علماء بڑے ڈاگمیٹک ہوتے ہیں, بڑے
رجڈ
ہوتے ہیں, ریجڈ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اپنے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں تم بھی چھوڑ کے دکھا دے ایک مرتبہ, ایک مرتبہ ساری چیزوں سے توبہ کر کے بتاؤ, لیکن نہیں کریں گے. تو کہنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. لہذا اس سب سے بڑی دولت کو اگر نقصان کسی ٹیچر سے ہے, کسی لیکچرر سے ہے, کسی پروفیسر سے ہے, کسی سیاستدان سے ہے, کسی طاقت سے ہے, کسی صحافی سے ہے, کسی قلم کار سے ہے، کسی مصنف سے ہے، یا سگے ماں باپ سے ہے.
اللہ اللہ،
سگے ماں باپ سے بھی اگر ایمان کو نقصان ہے تو ایمان پہلے ہے، ماں باپ بعد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللہ تعالی نے ایک ایک کو گنوا دیا، سگے باپ، سگے بیٹے، سگے بھائی، سگے رشتہ دار، کاروبار، تجارت، گھر، بیویاں، سب گنوا کے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، یہ سب بعد میں. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ، ہماری جو گفتگو ہے وہ مسلمانوں سے،
جی
ٹھیک ہے، ہم غیر مسلموں سے مخاطب ہی نہیں، مسلمانوں سے. مسلمان کے لیے خدا کا فرمان حرف آخر ہے، اور خدا عز و جل یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت یہ سب سے پہلے ہے، اور تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار یہ سب بعد میں. جب یہ سب بعد میں ہیں تو باقی پرائے ادھر ادھر کے جو لوگ پھرتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ تو ان کی کیا حیثیت ہوگی ان سارے جو وہ رشتے فرشتوں کے سامنے؟ تو لہذا جہاں سے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہاں سے آدمی کو اسی وقت بائے بائے کر کے اس کو فارغ ہو جانا چاہیے. اس کا مستقبل تاریخ ہوتا بھائی ہو جائے، یہ 25 سال کا مستقبل تاریخ ہو بھی جائے گا نا تو 25 ارب سال کا مستقبل جنت والا روشن ہو جائے گا. تو لہذا اس کو قربان کر دیں، لیکن اس مستقبل کو قربان نہ کریں جس نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے. تو ایمان پہلے ہے اور یہ باقی ساری چیزیں بعد میں.
بہت خوب، بہت خوب. ایمان پہلے اور بقیہ سب کچھ بعد میں. سب سے قیمتی چیز ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان ہے، سب سے اہم چیز ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان اور پھر اس کی حفاظت ہے. اور ہر وہ چیز جو ایمان کو تباہ کرنے کا ذریعہ یا سبب بنتی ہے یا بن سکتی ہے، اس سے اوائڈ کرنا اور پرہیز کرنا یہ مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہوں کسی کی، یا کسی کے دوست احباب رشتہ دار ہوں، یا استاد ہو، یا تعلیمی ادارہ ہو، یا کتاب ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی مسلمان کے ایمان کے لیے خطرے کی وجہ بنتی ہے تو مسلمان کو اس چیز سے بچنا چاہیے.
اچھا، اس میں ساتھ میں ایک اور چیز میں عرض کروں گا. دیکھیں، یہ تو ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جن چیزوں سے بچنا ہے،
ٹھیک،
اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو کرنا ہے.
سبحان اللہ، ٹھیک،
کرنے والی بھی چیزیں ہیں. اب اس میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ یہ پہلی گفتگو کے اندر بھی وہ آیت کوٹ کی جا سکتی تھی، کہ ہمیں ہر نماز کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم.
سبحان اللہ،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پہ نہیں،
ٹھیک،
اور جن پہ اے اللہ تیرا غضب ہے ان کے راستے پہ نہیں. یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنا ہے،
ٹھیک،
تو اس کے لیے دو چیزیں کرنی ہوں. ایک، ان لوگوں کے راستے سے بچنا ہوگا جو گمراہ ہیں اور جن پہ خدا کا غضب ہے،
ٹھیک،
اور دوسرا ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پر خدا کا انعام ہے.
بہت خوب، بہت خوب.
لہذا جہاں ایک طرف یہ ہم نے بات کہی ہے کہ بھائی ہر اس شے سے، ہر اس چیز سے، ہر اس چینل سے، ہر اس فرد سے، ہر اس کتاب سے بچنا ہے جو انسان کے ایمان کو اور اس کے صراط مستقیم کو خراب کر سکتی ہے، اس کو بھٹکا سکتی ہے، اسی طرح اسے ادھر بھی جانا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ جو اسے سیدھے راستے پہ رکھنے کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ایک جگہ نہیں، کئی جگہ بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا وتبع سبیل من اناب الی،
سبحان اللہ،
ان کے راستے پہ چل جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں.
سبحان اللہ،
یعنی نیک لوگ،
جی،
صالحین لوگ، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، ان کے راستے پہ چل. اچھا، اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
سبحان اللہ،
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونا عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے کہ عقیدہ ویسا ہو، اور سچوں کے ساتھ ہونا ان کی معیت اور صحبت کے اعتبار سے بھی ہے.
سبحان،
کہ ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت اختیار کرو. ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
اللہ،
فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو ٹھہرا کے رکھو. کن کے ساتھ؟ उन लोगों के साथ जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं।
सुभान अल्लाह।
वस्बिर नफ्सा का मअल्लदीना यदउना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदुना वजहा, और खुदा की रजा के तलबगार हैं। तो जो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हैं, जो खुदा की रजा के तलबगार हैं, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। उनकी सोहबत ये भी है कि उनके पास बैठे, उनकी सोहबत ये भी है कि उन्हें सुने, उनकी सोहबत ये भी है कि उनकी किताबें पढ़े, उनके मलफूसात पढ़े, उनकी तहरीरें पढ़े। इन जराए से जब अपने आप को उनके साथ जोड़ के रखोगे तो तुम्हारा ईमान बच जाएगा।
सुभानअल्लाह।
तो ईमान की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जरिया ये भी है कि इंसान अच्छे माहौल को इख्तियार करें। जैसे मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आज के जमाने में जो दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, ईमान की हिफाजत और नेकियों की तलब पैदा करने के लिए एक बेहतरीन माहौल है।
सुभानअल्लाह।
जो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता है, एटलीस्ट ईमान की कदर कीमत उसके दिल के
अंदर,
वो और कुछ भी हो जाए, बाकी चीजों के अंदर कोई कमी हमी नमी कुछ भी हो जाए, लेकिन ईमान के मामले के अंदर वो पक्का होगा, नहीं ईमान से बढ़कर कुछ नहीं। तो अगर हमारा ईमान ही बच जाए किसी माहौल में जाने की वजह से, तो आप यकीन कीजिए कि इसके ऊपर भले जितनी मर्जी दौलत कुर्बान करके भी वो इख्तियार करना पड़े वो कम है। तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए नेकों की सोहबत, सालिहीन की सोहबत, अच्छे माहौल से वाबस्तगी, अच्छे लोगों को पढ़ना, उनको सुनना, उनको देखना, उनके पास बैठना, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंतहाई मुफीद है। तो इस हवाले से मैं तो बिल्कुल ओपनली मैं अर्ज करूंगा, दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत, उसके जो असरात हैं वो आप किसी भी जाने वाले से पूछ लें। यानी हम आपको स्पेसिफिक अफराद नहीं बताएंगे, इन इन से पूछें, भाई आप ही जाके पूछ लें किसी से, ठीक है, आप खुद अपने हाथ रखे और उससे पूछ लें कि भाई इज्तिमा पे आने से आपको क्या होता है। वो खुद बताएगा यार, जो रूहानियत, जो सुकून और जो कल्ब का इत्मीनान और जो खुदा पर ईमान और जो अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाने और दुआ मांगने का मजा है, पता चल जाता है। तो दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत है, इसी तरह मदनी चैनल का देखना है, इसी तरह काफिलों में सफर करना है, इसी तरह मकतबतुल मदीना जो दावत इस्लामी का इशाती इदारा है, इसकी सैकड़ों किताबें, 500 से ज्यादा किताबें छपी हुई हैं, उनका पढ़ना है। अपने आप को इस तरह ईमान के तहफ्फुज वाली जगह के साथ वाबस्ता रखेंगे तो ईमान की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है।
जी, बहुत खूब, बहुत खूब। एक जामे पैकेज है हमारे लिए कि ये चीजें हैं जिनसे बचना है और ये चीजें हैं जिनको करना है। जब आप बचने वाली चीजों से बचेंगे और उसके साथ करने वाली चीजों को करेंगे तो तब आप सीधे रास्ते पर होंगे, और उस रास्ते पर होंगे कि जिसके बारे में सूरह फातिहा में हमें समझाया गया और बताया गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। सुभान अल्लाह। मसाइल बेशुमार हैं, हमने तालीम के हवाले से गुफ्तगू की, हमने सफाई के हवाले से गुफ्तगू की। अब एक और मसले की तरफ, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब हादसात बहुत ज्यादा होते हैं, और जो भी वजूहात हों लेकिन उन हादसात की वजह से, ट्रैफिक हादसात, उन हादसात की वजह से जानें बहुत ज़ाया होती हैं, लोग जो है वो हादसा का शिकार होकर जान बहक हो जाते हैं। तो असबाब और वजूह आपकी नज़र में क्या है और फिर हल क्या हो सकता है?
देखिए, असबाब और वजूह की एक पूरी तफसील है।
ठीक है।
होता क्या है कि जो भी जो ट्रैफिक है, खा वो यानी वो जमीन की ट्रैफिक है या वो हवाई ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है,
ठीक,
सबके अंदर मेन क्या होता है, गाड़ी चलाने वाला बंदा है और उसकी गाड़ी है और वो सिस्टम है कि जिसके तहत ये सब चलने होते हैं,
ठीक,
इनमें कहीं कमजोरी आती है तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। कानून के मुताबिक चलने के अंदर बहुत कम है कि इस तरह के नुकसान हो, हादसा हो। नुकसान या हादसा तभी होता है कि जब कहीं कानून तोड़ा जाता है,
ठीक,
कानून तोड़ना कहीं भी हो सकता है, कानून तोड़ना वहां भी हो सकता है कि जहां से लाइसेंस दिया जाता है,
ठीक है,
कि बगैर आप उसकी ट्रायल लिए जब लाइसेंस जारी कर देंगे, ठीक है, बगैर उसके लर्निंग लाइसेंस के उसको डायरेक्ट जो है ना परमानेंट लाइसेंस दे देंगे, या बगैर उसके सीखे उसे रोड पे चढ़ा देंगे, तो पहली खराबी तो यहां से शुरू हो जाएगी, ये बंदा रोड के ऊपर जाके हादसे करेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि खुद ही जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर की सिर्फ ड्राइविंग की महारत नहीं देखनी होती,
ठीक है,
इसके अंदर कुछ इंसानियत भी देखनी होती
जी।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कम होता है कि उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसको ड्राइविंग आती है लेकिन वो अब चलाने के अंदर कानून का लिहाज नहीं कर रहा होता,
ठीक,
میں یوکے میں تھا ابھی چند دن پہلے, تو وہاں یعنی جیسے روٹین سے جا رہے ہیں, مدرسے سے جا رہے ہیں, ایک بندہ جا رہا ہے نا, ایک ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے کہ یہاں سے جا رہا ہے, یہ ہمارا سیدھا ہی گزر رہا ہے نا. تو میں نے ایک دوست سے کہا, میں نے یار آپ روکتے نہیں تھوڑا سا, یعنی آہستہ کرتے نا آدمی, کبھی موڑ آ رہا ہے تو کہیں گاڑی نہ مار دے. کہہ رہے نہیں, کیونکہ ابھی جو جانے کا ہے وہ میرا ہے تو میں ہی جاؤں گا. میں نے کہا بھائی کوئی دوسرا بندہ آ سکتا ہے؟ کہہ رہے یہاں نہیں ایسا ہوتا. پھر اس نے ایک جملہ کہا, اور یقین کریں وہ جملہ جانا وہ واقعی اتنا وہ شرمندہ کرنے والا تھا. اس نے کہا ہوتا کیا ہے, ہمارے ملک میں حادثہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور آپ کے ملک میں حادثہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ قانون کی پابندی کرتا ہے.
ٹھیک.
کیونکہ وہاں پر اکثریت جو ہے نا وہ قوانین کی خلاف ورزی پہ چل رہی ہوتی ہے. تو جو بندہ قانون کے مطابق سیدھا جانے کی کوشش کرتا ہے, دوسرا اڑا کے نکل جاتا ہے اس کو. تو ہمارے یہاں پرابلم جو ہے, یوں کہہ لیں کہ جو اس حوالے سے جو ایتھکس ہونے چاہیے, جو اس کے آداب ہیں, جو اس کے طریقے ہیں, ان کا لحاظ بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. نشے میں چلانے والے تو چلے ذرا جدا مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن ایسے ان پڑھ جاہل قسم کے ڈرائیور جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر, کہ جن کو یوں کہہ لیں کہ شعور نام کی چیز نہیں ہوتی. روڈ پہ گاڑیاں دیکھے نا تو آدمی اس کو لگتا نہیں ہے کہ میں کسی باشعور قوم کے اندر بیٹھا ہوں. آپ کسی بھی ملک میں جہاں پر ٹریفک قوانین کی پابندی ہے, آپ کسی برج کے اوپر چڑھ جائیں, وہاں کھڑے ہو کے نیچے گاڑیوں کو دیکھیں, ایک گھنٹہ دیکھیں, 1000 گاڑیاں گزریں گی, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ یار یہ کیسے تنگی سے جا رہے ہیں. وہاں پر یو کے میں ایک وہ ہے موٹر وے, وہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ موٹر وے, یو کے کی سب سے ہائیسٹ موٹر وے ہے, بہت بلندی کے اوپر ہے نا, تو نیچے بھی موٹر وے گزرتی. تو وہاں لوگ بعض اوقات کھڑے ہو کے ادھر انجوائے بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سب سے اوپر والی موٹر وے پہ کھڑے ہیں. وہاں پر میں نے کھڑے ہو کے کافی دیر میں دیکھتا رہا, ایسی گاڑیاں ترتیب سے آ رہی ہیں, آرام سے گزر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی نہیں کہ جناب بڑا ڈمپر بھی جا رہا ہے تو ساتھ میں چھوٹی سی کار بھی جا رہی ہے. وہ کار والے کی جو نا کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے کہ ڈمپر کا, کوئی پتہ نہیں ہے کب اس کا موڈ بدل جائے ادھر کو آ جائے, نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ ٹرک یا ڈمپر کے ساتھ گاڑی چلا کے دیکھیں, آپ کی کار کے اوپر بھی کب کی تاری ہوگی اور آپ کے اوپر بھی تاری ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ڈمپر چلانے والے بھائی صاحب ہیں کب ان کا موڈ بدلے اور گاڑی کو یوں کر دیں, پلیز کے گزر جائیں گے آپ کو. تو ہمارے ہاں جو ایتھکس اس کے ہیں, جو اس کے آداب ہیں, ان کے سکھانے والا معاملہ ہے ہی نہیں. کوئی ہمارے یہاں سمجھایا ہی نہیں جاتا کہ یار آپ روڈ پہ جب جاتے ہیں آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, دوسرے کی جان بھی خطرے کے اندر. ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول دیا ہے, لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. لہذا وہ طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے نہ آپ کو نقصان ہو نہ دوسروں کو نقصان ہو. تو ہمارے ہاں ایک تعداد آپ کو وہ ملے گی جو بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہی ہے, ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ملیں گے آپ کو جو بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں. ایک نمبر دو, جو چلانے والے ہیں وہ چلاتے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتے. دو نمبر تین, جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی اکثریت جو ہے نا اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو پار کر چکی ہوتی ہے, گاڑی بھی اور اس کی مینٹیننس بھی. دنیا کے اندر رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے بعد پتنی سلینڈر چیک کروانا ہے, 3 مہینے بعد یہ چیز چیک کروانی ہے, یہ سب کرنا ہے. ہمارے ہاں جو 3 مہینے بعد چیز چیک کروانی ہے وہ 3 سال بعد ہوتی ہے, اور جو سال بعد کروانی ہے وہ 10 سال بعد ہوتی ہے, اور جو 2 سال بعد کروانی ہے وہ ہوتی نہیں. یہ پرابلم کہاں پر ہے؟ یہ سسٹم کا پرابلم ہے, کیونکہ یہ سسٹم نے چیک کرنا تھا کہ یہ بندہ قوانین کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کتنے حادثات ہمارے یہاں ہوتے ہیں, بچوں کی اسکول وین کے اندر آگ لگی, تباہ ہو گئی جناب, بچے مر گئے سارے, 20 بچے مر گئے, 16 مر گئے, 15 مر گئے, چنگچی رکشے کے اندر بچے جا رہے تھے ٹرین کے نیچے آ گئے. بھائی یہ ہمارے ہاں ہی ساری بہاریں کیوں ہیں؟ یہ دنیا کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں اس لیے ہوتی ہیں, ہمارے ہاں جو وین چلا رہا ہے اس نے سلینڈر ہے, اس نے وہ بچوں کی سیٹوں کے نیچے رکھا ہوا ہے, اس کو کوئی کور نہیں کیا ہوا, اس کو کسی حفاظت میں نہیں رکھا ہوا کہ خدا نہ خاصا پھٹ جائے. تو اس سے کم از کم جو جانے ہیں وہ بچیں, اس کو کم سے کم نقصان ہو. اس کو جتنا مینٹین کرنا تھا وہ اس کو مینٹین نہیں کرتا. اور یہ جو ہمارے چنچی کے حادثات ہیں, میں کہتا ہوں شاید چنچی دنیا کی بدترین سواری ہے, یا کم از کم جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں کے اعتبار سے بدترین سواری ہے. آپ ذرا پنجاب میں جا کے دیکھیں, اول تو اس آواز کے اندر گانے بازے اور ڈیک چلاتے ہیں کہ جیسے جناب بھینسے اور جانور اندر بیٹھے ہوئے نا رکشے کے, کہ ان کے کان ہی نہیں ہے, ان کو سنتا ہی نہیں ہے. یہ اتنی آواز کے اندر اور بہودہ فوہش مجروں والے گانے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, نہ کوئی عقل, نہ کوئی شعور. اس کے بعد جس انداز کے اندر وہ چلاتے ہیں, آپ یقین کریں کہ ہر بندہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. بائک والا وہ ڈر ڈر کے گزر رہا ہوتا ہے, کار والا وہ ڈر ڈر کے گزر رہا ہوتا ہے, ہر یعنی پیدل چلنے والے وہ ڈر کے گزر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ انسان آ رہا ہے بھینس آ رہی ہے, اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کیا کر کے گزر جائے گا. اور گاڑیوں کو ٹکرا کے گاڑی تباہ کر دیں گے, موٹر سائیکل کو اڑا کے ماریں گے, پیدل چلنے والوں کو کر دیں گے. بریک کہاں مارنی ہے, رکنا کہاں پر ہے, اس کا کوئی ہے نہیں. چلتی ٹریفک کے اندر این درمیان روڈ کے درمیان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. کیا جی اس وقت اپنے گھر سے چلی ابھی, وہ گھر سے چلی ہوتی ہے ابھی سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیوک سینس کی کمی ہے, یہ معاشرتی شعور کی کمی ہے, یہ تربیت کی کمی ہے, یہ سمجھانے کی کمی ہے, یہ قانون کے نفاذ کی کمی ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی تب تک جو ہے نا وہ ای خیال است و محال است و جنون, یہ خیال ہے محال ہے اور جنون ہے اور پاگل پن ہے کہ ہمارے ہاں حادثات کے اندر کمی ہو جائے. اچھا پھر اسی طرح موٹر سائیکلوں کو لے لیں, یہ ہیلمٹ پہننا, ہیلمٹ پہننے سے کیا ٹریفک پولیس کو ثواب ملتا ہے یا ان کا کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ بھائی ان کو کچھ نہیں ہوتا, یہ ہیلمٹ کا پہننا اسی کے لیے ہے جو گاڑی چلا رہا ہے, اس کی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کتنا پہنتے ہیں؟ جب قانون کی سختی ہو جائے تو شروع ہو جاتے ہیں, جیسے قانون نرم ہوا دوبارہ پھر اپنی موج کے اندر پھر جاتے ہیں اور حادثہ ہوتا ہے, معاذ اللہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی. ہیلمٹ کی وجہ سے 80% جان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے, 80% جان کا خطرہ کم ہوتا ہے, اور اتارنے سے 80% بڑھ جاتا ہے, یعنی 100% خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گیا. ہلکی سی چوٹ لگے گی سیدھا فٹ پاتھ کے کنارے پہ لگا کہ بندہ باہر, کھوپڑی ٹوٹ جائے گی اس کی, بھیجا نکل آئے گا. تو بھائی اتنا خطرہ, اب کچھ اپنی جان کی حفاظت کے لیے سوچیں, کچھ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے سوچیں. معاملہ یہ ہے کہ ڈرائیور, ڈرائیونگ لائسنس, سسٹم, قانون, یہ ساری چیزیں جب سیٹ ہوتی ہے نا تب جا کے نظام سیٹ ہوتا ہے. آدمی نے کسی جنگل کے اندر گاڑی نہیں چلانی ہوتی, جب اس نے معاشرے میں چلانی ہے نا تو پھر ایک بندے کے سدھرنے سے کام نہیں ہوتا, پھر سب کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور سب سدھرتے ہیں تو نظام سدھرتا ہے. ہزار سدھرے ہوں, دس بندے خراب ہونا, وہ دس ہی پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سدھرنے سے یہ ہمارے حادثات کے اندر کمی ہو سکتی ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین, سسٹم کی خرابی اگر دور ہو جائے اور سسٹم صحیح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہوتا چلا جاتا ہے. آج ہمیں اس وقت سسٹم کے صحیح ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہر فرد جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. میں ہوں, آپ ہیں, یا جو بھی ہے وہ سسٹم کا حصہ. اور سسٹم تب درست ہوگا جب ہم اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں گے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے, ٹریفک قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ اس طریقے سے ہم بھی حادثات سے بچیں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی حادثات سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ, یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ, علم روشنی